السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے یا ان کے لیے مرحبا یا ان کو اہلن اور سہلن کہا گیا ہے. چونکہ ہم نے سبھی نے یہاں پر بیٹھ کر کچھ دن اور کچھ گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے علم حاصل کرنے میں لگائے تھے تو اسی بنا پر ہم آج تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں رکھی ہیں احادیث سے, اور ہم صحابہ کرام تبع تابعین اور تابعین سے ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا حال اس معاملے میں کیا تھا. ایک حدیث سے میں اپنی بات کی شروعات کروں گی, اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم عصر حاضر پر نظر ڈالیں, یعنی آج کے دور پر ہم نظر ڈالیں, تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک ریس لگی ہے, ایک کمپٹیشن ہے علم حاصل کرنے کے لیے. ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ پہلے ہر کالج میں ایڈمیشن بہت آسانی سے ہو جاتا تھا, لیکن آج آپ خود بتائیے کہ اب کیا کر دیا گیا ہے, یعنی ہر اس میں آپ کو پہلے انٹرنس ایگزام دینا ہے. تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کیا جا رہا ہے تو آیا کہ وہ کون سا علم ہے, یا وہ اس علم کو ہم نافع یعنی فائدہ مند منافع بخش کیسے بنا سکتے ہیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے تمام جو دفتر ہے وہ بند ہو جاتا ہے. صرف تین چیزیں ہیں جس میں سے اس کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کوئی اپنی نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے. دوسرا وہ کہ وہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر دے جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی نہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہو اس کے مرنے کے بعد بھی. اور تیسری وہ چیز کہ وہ ایسا کوئی نفع بخش یا فائدہ مند علم چھوڑ جائے کہ جس کے اوپر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہو رہا ہو. تو یہ نفع بخش علم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ تین چیزوں کے علاوہ, اور اس میں ایک تو اولاد ہے, ایک صدقہ جاریہ یعنی مال ہے, اور ایک تیسری چیز علم ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کہ کیا علم حاصل کرنے والے اور علم نہ حاصل کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہم اگر پڑھیں تو ہم کو خود بخود محسوس ہوتا ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ ایک شخص ہے جس کو نہیں معلوم کہ گناہ کرنے کا کیا گناہ ہے اور کیا عذاب ہے, اور ایک شخص نہیں معلوم کہ اگر میں یہ چھوٹا سا ایک نیکی کا کام کر لیتا ہوں تو اس پر مجھے کتنا اجر مل سکتا ہے. تو آپ خود بتائیے کہ نہ اس کو نیکی کرنے کا شوق ہوگا اور نہ ہی اس کو گناہ کرنے سے وہ بچے گا. یہ کب ہوگا؟ جب اس کو علم ہوگا. کیونکہ علم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ کرنے سے بھی بچتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اس پر عذاب ہوگا. اور نیکی کا کام بڑھ چڑھ کر شوق سے وہ آگے بڑھ کر کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس کے اوپر اجر ملے گا. تو علم کے یہ فائدے ہیں. کیونکہ علم حاصل کریں گے تو اس میں ہمیں نیکیوں میں اضافہ ہوگا ہمارے، اور اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو ہم خود بخود سزا سے بھی بچ سکتے ہیں. اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو بہت سیدھا سادہ ہے، اسے کچھ نہیں معلوم ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس شخص کے تو زیادہ چانس ہے کہ وہ گڑھے میں گر جائے، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، تو پھر وہ کیسے اس سے بچ سکے گا. تو لہٰذا جاننا ضروری ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور کم سے کم جو بنیادی ہمارے دین کا علم ہے وہ تو ہمیں سبھی کو آنا چاہیے. یہ تو دیکھیں کہ آج کے دور کی بات ہے کہ آج ہمیں بنیادی علم بھی نہیں معلوم، لیکن پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یعنی اسلامی دور اگر ہم ہسٹری دیکھیں، اسلامی ہسٹری پر نظر ڈالیں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ چیز بچپن سے ہی سکھا دی جاتی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسکول کا نصاب، چونکہ ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اسکول کا نصاب ہی غیر اسلامی ہے، تو ہم کو وہ چیزیں کیسے معلوم ہوگی. جیسے کہ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے آپ، کہ ابھی جیسے سورہ توبہ ہمارے یہاں پر وہاں چل رہا تھا ہماری کلاس میں، تو دو تین خواتین میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر دینی ہے یا اور کون سی چیزیں جن کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا پرسنٹیج کیا ہوتا ہے. اب میں کب سے زکوٰۃ اگر مجھے نہیں معلوم، اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال تھا، تو اب میں کیسے کر کے زکوٰۃ دوں؟ تو آپ دیکھیں کیا علم ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم کو زکوٰۃ کے بارے میں جو بیسک معلومات ہے اگر وہ بھی نہ ہوگی، تو آپ خود بتائیے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ نہیں دی گئی، جس مال پر، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کنز کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ وہ سانپ بن کر اس دن جو ہے اس کو تکلیف دے گا. تو یہ زکوٰۃ کا ہو گیا. اسی طرح سے نماز کے بارے میں ہم خواتین، بہت ساری خواتین کو علم ہی نہیں ہے کہ عورت کے لیے نماز میں جو ایکسٹرا شرط عائد ہوتی ہے وہ ہے اس کا ستر. ہم کو ستر نہیں معلوم کہ ہمارا ستر کیا ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہماری شلوار اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو پوری شلوار ہماری اٹھ جاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ہم جو ہے ہاف آستین کے ڈریس سلواتے ہیں، اور اس ڈریس کی وجہ سے ہمارا دوپٹہ اتنا سلکی ہوتا ہے یا جو سنتھیٹک دوپٹہ ہوتا ہے وہ اتنا پھسلتا رہتا ہے، اور ہمارا ستر کمپلیٹ نہیں ہوتا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر جب تک ہم پورے کمپلیٹ ہمارا ستر نہ ہو یہاں تک، اور ہمارے سب پورا جسم چھپا ہوا نہ ہاتھ کے علاوہ، تو نماز ہماری نہیں ہوگی. تو یہ بھی کیا ہے؟ علم ہی ہے. اگر یہ علم نہ ہو تو بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتی ہیں اور کوہنیاں ان کی ساری دکھ رہی ہوتی ہیں، دوپٹہ اتنا چھوٹا اور اس میں ڈریس بھی کمپلیٹ ان کا آستی نہیں. پھر اسی طرح سے حج کے بارے میں، تو یہ سب کس سے ریلیٹڈ ہے؟ علم سے ریلیٹڈ ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اب علم کون سا انسان حاصل کرے؟ اگر علم ہم دیکھتے ہیں کہ علم تو بہت حاصل کیا جا رہا ہے آج کل، لیکن کون سا علم نافع ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا، دینی علوم اور دنیاوی علوم. لیکن اسلام کسی چیز کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. اسلام ہمیں یہ نہیں تعلیم دیتا کہ دنیاوی علوم الگ ہے اور دینی علوم الگ ہے. اگر آپ دیکھیں ابن سینا اور جو الجبرا کا آج ہم نام پڑھتے ہیں، یا آنکھوں کے بارے میں جو جتنی بھی معلومات ہیں، کہا جاتا ہے کہ ابھی تک میڈیکل کالجز میں یا پھر آکسفورڈ میں تک وہ عربوں کی لکھی ہوئی ٹیکسٹ بک کئی سالوں تک پڑھائی جاتی رہی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھیں. جب وہ لوگ قرآن میں ماہر ہوئے، وہ لوگ احادیث میں ماہر ہوئے، تو ان لوگوں نے یہ علم بھی حاصل کیا، اور قرآن ہی نے انہیں بتایا کہ تم ریسرچ کرو. ابھی جو آیت تلاوت کی سمینہ نے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں غور و فکر، زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرو، تم ریسرچ کرو، تم آگے بڑھتے جاؤ علم میں. تو اسلام دونوں کو ڈیوائڈ نہیں کرتا ہے، دینی علم اور دنیاوی علم کوئی نہیں ہوتا، بلکہ سارے علوم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم ہیں. اگر ایک شخص انجینئر بنتا ہے، ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، اگر کوئی ٹیچر بنتا ہے، تو الحمدللہ. اگر وہ ایک ڈاکٹر بن کر وہ یہ سوچے کہ میں اس کی وجہ سے دکھی انسانیت کی تکلیف کو دور کروں گا، اگر ایک انجینئر بن کر وہ یہ سوچے کہ میں اس ترقی کے کام کروں گا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ بغداد جو شہر آباد ہوا تھا، پہلے وہاں کوئی سٹی نہیں تھی، بغداد کو مسلمانوں نے آباد کیا، بصرہ کو، بغداد کو. جب بغداد وہاں آباد ہوا تو غیر مسلم یورپین کنٹریز سے وہاں پر آتے تھے، اور وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر وہ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ خلیفہ، وہاں کا جو خلیفہ تھا، خلیفہ معتصم، خلیفہ ہارون الرشید، جتنے بھی یہ خلیفہ گزرے ہیں، ان لوگوں نے اس شہر کو اتنی بہترین اس کا ڈیزائن کیا تھا کہ وہاں پر سارے گھر ایسے تھے کہ بیچ میں سے باقاعدہ روڈ بنائے گئے تھے، ہر محلے میں ایک گارڈن تھا، نہریں بہائی گئی تھیں شہر میں، اور بازار الگ تھے، اور گھر جو تھے وہ اس زمانے میں دو یعنی فرسٹ اور سیکنڈ فلور وہاں کے گھر ہوتے تھے. اب آپ کو سوچیں, ہم سوچتے ہیں کہ ہم سارے زمانے میں ترقی جو ہے آج ہمارے زمانے میں, یعنی ساری ترقی سمٹ کر ہمارے زمانے میں آ گئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ترقی اس دور میں بھی تھی جب مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرتے تھے اور وہ قرآن پر عمل کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دین اور دنیا کو ایک ساتھ لیا. اگر آپ مسلم اسپین کی ہسٹری پڑھیں گے, جب مسلمان اسپین میں گئے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پر تقریباً ایک شہر میں ایک ہزار کارخانے ریشم کے کپڑوں کے بنے جانے کے تھے, 1000 کارخانے. اور باہر ملکوں کے بادشاہوں کے لیے کپڑا وہاں سے جاتا تھا, اسپین سے جاتا تھا. یعنی وہ مسلمانوں سے کپڑا خریدتے تھے, جیسا ریشم مسلمان بناتے تھے ویسا ریشم کہیں اور نہیں, ویسا کپڑا کہیں اور نہیں بنتا تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ تیل کے ایک ہی شہر میں تیل کے کئی کارخانے تھے جہاں پر زیتون سے تیل نکالا جاتا تھا. تو اس زمانے میں اسپین اتنا زیادہ مشہور تھا یعنی ہر چیز کو بنانے میں, کہ لوگ باہر ملکوں سے لوگ وہاں آتے غیر مسلم, اور وہاں آ کر وہاں کی وہ جب دیکھتے شان و شوکت تو بہت زیادہ حیران ہوتے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے مدارس, جو بادشاہ ہوتے تھے, بادشاہ بھی ٹھیک ہے ان میں بہت ساری خرابیاں ہوتی تھیں, لیکن اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ علم دوست ہوتے تھے اور وہ علم کے قدردان ہوتے تھے. جب ایک دفعہ کسی مجلس میں, بادشاہ کی مجلس میں ان کے جو وزیر تھے انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو بادشاہ فوراً اس وقت اس کو مان گیا, کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے علم کی قدردانی کو وہ جانتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں, ہم اس کو ڈیوائیڈ نہ کریں, ہم یہ نہ سوچیں کہ دینی علوم الگ ہے اور دنیاوی علوم الگ ہے. اور یہ کس وقت سے ہوا؟ جب ہم نے علم کی اہمیت کو جاننا چھوڑ دیا, جب ہم علم کی فضیلت کو جاننا ہم نے چھوڑ دیا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو علم تو بہت حاصل کرتا ہے لیکن دین کا علم بالکل بھی نہیں ہے, یعنی نافع علم. اور ایک وہ طبقہ ہے جو صرف دینی علوم حاصل کر رہا ہے لیکن وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ خود بتائیے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں, یا آج ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ جاؤ تم جا کر امام بنو, تم جا کر مؤذن بن جاؤ, تم جا کر عالم بن جاؤ. ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کہہ سکتے ہیں آپ بتائیے؟ نہیں, سچ بات بتائیے, اس میں جھجکنے کی کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں؟ آج ہماری سب کی خواہش ہے کہ بچہ انجینئر بنے, بچہ ڈاکٹر بنے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے زیادہ تر مسجدوں کے امام, ہماری مسجد کے جو امام ہے, جو ہمارے پیچھے کی مسجد ہے, وہ یو پی ایم سے ماسٹر کیے ہوئے ماشاء اللہ, وہ اذان بھی دیتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہے چیز کہ مؤذن بھی بنے لیکن دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے. ہم نے جب دونوں کو ڈیوائڈ کر دیا تو کیا ہوا, ہم دونوں میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. پھر ایک امیج ایسا بن گیا کہ جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو ہاں وہ ناکارہ بچے ہوں گے. کیونکہ آج ہمارے یہاں اماموں کو تنخواہ کیا ہے, 500 روپے, 1000 روپے, ابھی تک بھی 1000 روپے سے زیادہ ہم نہیں دیتے ان کو. وہ بےچارے کھائیں گے پئیں گے کہاں سے, وہ کہاں سے لائیں گے اپنے گھریلو اخراجات کے لیے. تو ہم کو یہ ڈیوائڈ کرنا چھوڑ دے رہے ہیں. ہمارے بچے بہترین جو ہے دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو اور وہ مؤذن بھی ہو ساتھ میں, ان کو اذان دینا بھی آتا ہو کہ جب ضرورت پڑے ہمارا بیٹا جا کر مسجد میں اذان دے, اگر ضرورت پڑے ہمارا بیٹا جا کر مسجد میں نماز پڑھائے, وہ بہترین قاری ہو, وہ بہترین حافظ ہو, وہ بہترین مؤذن ہو اور وہ بہترین مسلمان ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو اور سب چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلیں گے. اور یقین جانیے کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو بات فرمائی تھی کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور اس میں آپ نے کسی کی قید نہیں لگائی. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات پر سے لگائیے کہ جب پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی, جنگ بدر, تو اس میں اللہ کے رسول نے جو قیدی آئے تھے مکہ کے, ان سے جو کام لیا, ان کا فدیہ کیا کیا تھا مقرر, کہ ہر قیدی 10 لوگوں کو, مدینہ کے 10 لوگوں کو لکھنا سکھا دے گا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ کو دنیا کی کوئی ہسٹری میں کہیں ملی ہے یہ بات کہ فدیہ یہ مقرر کیا جائے کہ تم لکھنا سکھا دو اور اس تم سکھا دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے؟ تو سب سے پہلا اسکول جس نے قائم کیا تھا وہ کون تھے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں کہ جن کے رسول ایسے ہوں کہ جو لکھنا پڑھنا سکھانے کی شروعات کرنا چاہتے ہوں. آپ نے خود شفا جو ہے, شفا بنت عبداللہ تھی ایک صحابیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھنا بھی جانتی تھی اور چیونٹی کے کاٹے کا علاج جانتی تھی. یعنی ان کو کچھ ایسا وہ ایک آتا تھا علاج جس کی وجہ سے اگر چیونٹی کاٹے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے خاص طور سے کہا کہ اے شفا تم حفصہ کو لکھنا بھی سکھا دو اور تم وہ بھی سکھا دو. تو انہیں جس کو کوئی طب سے ریلیٹڈ کوئی چیز آتی تھی, میڈیسن سے, میڈیکل سے ریلیٹڈ, تو آپ سے سب اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ فلاں فلاں کو سکھا دو. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے. یعنی آپ چاہتے تھے کہ لوگ لکھنا پڑھنا سیکھیں, لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ایک گروپ تو بالکل دنیاوی تعلیم کی طرف چلا گیا کہ پھر وہ نعوذ باللہ ان کو نماز اور روزہ بالکل اچھا نہیں لگتا, اور ایک گروپ بالکل نماز روزے کا ہو کر رہ گیا کہ دنیا کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا علم نافع اب کون سا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے علم نافع وہ ہوگا جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرے, جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کے لیے تیار کرے, جو انسان کو اس بات پر تیار کرے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اگر یہ علم ہم کہیں سے بھی حاصل کرتے، چاہے کوئی وہ دنیاوی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ امریکہ کی کوئی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا سعودی عرب کی ہو، اگر کسی بھی یونیورسٹی سے اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس علم کے ساتھ ہمیں اتنا بھی علم ہے کہ وہ علم ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، وہ علم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا سکھاتا ہے، اور وہ علم ہمیں اچھا انسان بناتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، تو الحمدللہ مرحبا، ایسا علم بہت اچھا ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ کامیابی عطا کرے گا. لیکن اگر ایسا علم جو انسان کو اللہ سے دور کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہو، ان کے احکامات سے دور کرتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول سے بیزاری کا احساس دلاتا ہو، تو ایسا علم یقین جانیے اللہ نہ کرے دنیا میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، آخر ایک دن لوگ اس سے دور ہٹ جائیں گے، اور آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جو ہم دعا کرتے ہیں اتنی دفعہ کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، ہے نا، یہ دعا کیوں، یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم ہمیں عطا کرے جو نافع علم ہو، جو نفع بخش ہو، جو فائدہ دینے والا ہو. آپ ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایمان علم والوں کا درجہ عام لوگوں سے بہت بڑا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات کہی تھی علم کے تعلق سے کہ علم حاصل کرو، یہ دراصل علم تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے. مال حاصل کرنے والے یا مال والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن علم والے ابھی بھی زندہ ہیں. یعنی کیوں؟ کیونکہ ان کے علم کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، امام بخاری کی کتاب لے لیجیے، آپ امام مسلم کی کتاب لے لیجیے، امام ابن الجوزی کی کتاب لے لیجیے، یا جتنے لوگوں نے جیسے آج جو الجبرا ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی تو کسی کی لکھی ہوئی ہے نا، تو کیا ان کو اجر نہیں مل رہا ہوگا؟ آج آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا کا کوئی حساب کتاب بغیر میتھس کے کمپلیٹ ہوتا ہے؟ بلکہ بزنس کے لیے سب سے پہلے ضرورت کس بات کی پڑتی ہے؟ میتھس کی پڑتی ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے بھی یہ علم ایجاد کیے، جن لوگوں نے اس کی شروعات کی، آنکھوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ایک مسلمان تھے جنہوں نے آنکھوں کی جراحی کے بارے میں سب سے پہلا انہوں نے کامیاب آپریشن کیا تھا، اور اس کی معلومات پر انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھی کہ ان کو ماسٹر آف میڈیسن آنکھوں کے اسپیشل آئیز کے اس میں وہ کہا جاتا تھا، اور آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، آج بھی ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جب ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں گے، جب ہم احادیث سے علم حاصل کریں گے، تو دنیا کے علم اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں خود بخود ڈال دے گا، اور وہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، ہم ضرور وہ بھی حاصل کریں. اصل چیز کیا ہے کہ ہم فرق سمجھیں کہ اس بات کو ہم پرائیورٹیز ہمیں کس کو دینی ہے. وہ علم ہمیں آئے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. امام ابن الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی کتاب میرے ہاتھ لگتی تو میرا حال یہ ہوتا کہ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی دفینہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے. دفینہ کہتے ہیں دفن شدہ خزانے کو. جس دن کوئی کتاب میرے ہاتھ لگتی تو مجھے ایسا لگتا کہ خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا اور میں دنیا سے بے خبر ہو جاتا، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے 20,000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کی زندگی اتنی بہترین گزری، امام ابن القیم جوزی کی زندگی، کئی ہزار کتابیں انہوں نے لکھی، روزانہ 30 صفحات لکھے بغیر وہ سوتے نہیں تھے، اور 30 صفحات ایک طرف سے نہیں، یعنی ٹوٹل 30 صفحات اس کے لکھے بغیر وہ سوتے نہیں تھے. ان کی قلم کی تراشے، یعنی آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پہلے زمانے میں قلم ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی، پین کتنی آسانی ہے آج ہمارے لیے، اس زمانے میں وہ اس کو تراشتے تھے، شارپنر بھی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بلیڈ جیسا ہوتا ہے نا، اس سے شارپ کیا جاتا تھا پینسل کو یا پین کو، اور پھر اس کو انک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا. تو ان کے جو پینسل کے تراشے ہیں وہ اتنے جمع ہو گئے تھے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان تراشوں سے پانی گرم کیا جائے میری میت کے لیے، غسل دینے کے لیے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی بہترین اور ایسی کتابیں لکھی کہ آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیسے زندگی گزاری ہوگی انہوں نے؟ جو شخص روزانہ 30 صفحات لکھے بغیر سوتا نہ ہو، تو آپ خود بتائیے کہ اس کی زندگی میں کوئی بیکار فالتو وقت ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ میں نے پوری حدیثوں میں سے 5 حدیثوں کو اپنے لیے چن لیا ہوں. ان ساری حدیثیں بہت اچھی ہیں لیکن 5 حدیثوں کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ میں جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی اسلام کی کا حسن اور خوبی یہ ہے کہ وہ انسان لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، یعنی اس کی زندگی سے بیکار کے لغو کام نکل جائیں، یہ انسان کے اسلام کی خوبی انہوں نے بتایا اللہ کے رسول نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ حدیث کو میں نے اپنے لیے چن لیا ہوں. آج ہم غور کریں تھوڑا سا، کتنا وقت ہمارا مطالعے میں گزرتا ہے. مطالعے کے بارے میں تو اتنا ہمارا آج برا حال ہے کہ پہلے ایک زمانے میں کم از کم بچوں کو شوق ہوتا تھا پڑھنے کا، گھر میں کتابیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج تو کتابیں پڑھنے سے بچے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی میں اخبار میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, بامبے کا ہے, اردو ٹائمز نام ہے اس کا. اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اردو کے کتنے اخبارات تھے جو پہلے نکلتے تھے اور اب کتنے نکل رہے ہیں. انہوں نے پوری رپورٹ شائع کی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے کم خریدے جانے والے اردو کے اخبارات ہیں, اور اگر یہ خریدے بھی جاتے ہیں تو یہ ایسے شاپس پر ہوتے ہیں جہاں پر لوگ فری میں آ کر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہوں, خود سے خرید کر کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. اور زیادہ تر خواتین اس کا اتنا برا حال کرتی ہیں کہ یا تو چولہے میں جھونک دیں اس کو, یا اسے کوئی اور کام لے لیں, اس کو پڑھیں گے نہیں. تو یہ کیوں حال ہے؟ کیونکہ ہم نے مطالعے کا شوق ہمارے یہاں سے چلا گیا ہے. یہ جو بڑے بڑے علماء تھے یہ لوگ پڑھتے تھے, کیونکہ پڑھنے سے کیا ہوگا, روزانہ کم از کم جو علم حاصل ہوا ہے وہ بھولیں گے نہیں اور مزید نیا علم آتا چلا جائے گا. امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس جو ہوا کرتی تھی, علم کی مجلس. امام مسلم کو جانتے ہوں گے نا آپ لوگ؟ کون سے نمبر پر ان کی کتاب؟ پہلے بخاری ہے, سیکنڈ نمبر پر مسلم. اور بعض لوگ, یورپین کنٹریز کے لوگ مسلم کو فرسٹ نمبر دیتے ہیں کیونکہ ان کا جو اتھینٹسٹی کا جو درجہ ہے حدیث کا, وہ اور ایک درجہ, ایک لیول اوپر ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے مجلس کے لوگوں کو گنا گیا تو لوگ گنے نہیں جا رہے تھے, کاؤنٹ نہیں کیے جا رہے تھے, تو صرف دوات جو دوات ہوتی جس پاٹ میں انک رکھتے ہیں, انک پاٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تو صرف وہ انک پاٹ کو گنا گیا کہ وہ انک پاٹ کتنے ہیں. تو وہ 40,000 انک پاٹ شمار کیے گئے, 40,000, 40,000. اور یہ صحیح رپورٹ ہے. اور جو نہیں لکھنے والے تھے وہ اس کے علاوہ لوگ تھے. تو آپ دیکھیں کہ جس مجلس میں 40,000 لوگ لکھنے والے ہوں, وہ ان شہروں کے علم کا حال کیا ہوگا. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بغداد میں حدیث کا علم حاصل کیا تو میں نے 800 شیوخ سے, یعنی جو ماسٹر آف دا حدیث ہوتے تھے, یعنی امیر المومنین آف حدیث کہلاتے تھے, ان کو شیخ کا لقب ملتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 800 شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا اور اس کے لیے مجھے دجلہ کا پل کراس نہیں کرنا پڑا. جو وہاں پر پل تھا جو بہت مشہور, دجلہ اور فرات جو وہاں کی مشہور وہ ہیں دریا, تو اس کا پل مجھے کراس نہیں کرنا پڑا. نہیں, بغداد اتنا علم کا گہوارہ تھا, بغداد شہر. ایک اس میں آتا ہے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں کہا گیا, یہ معلوم ہوا خلیفہ کو کہ کچھ بچے یا کچھ لوگ ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ طبیب نے دوا, کیونکہ اس زمانے میں طبیب کا لفظ تھا, جیسے آج ہم ڈاکٹر کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ لوگ اس زمانے میں طبیب کا لفظ یوز کرتے تھے. تو ان کو معلوم ہے کہ 3-4 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی یا کچھ لوگوں کا علاج صحیح نہیں ہوا اور کچھ الٹا اثر ہو گیا, کیونکہ بہت ہی ایسے نااہل طبیب تھے جنہوں نے ان کو دوا دے دی. تو ان کے بارے میں اس نے بادشاہ نے حکم دیا, خلیفہ نے, کہ تمام بغداد میں جتنے طبیب ہیں سب کا امتحان لیا جائے اور ایک کوالٹی, ایک لیول رکھا جائے, اور اس کے علاوہ جو اس میں پاس نہیں ہے ان سب کو فیل کر دیا جائے. تو کہا جاتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو اتھینٹک طبیب تھے, جو بہت زیادہ ماسٹر مانے جاتے تھے, ان کا ایگزام لیا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ وہی جو اتھینٹک تھے وہ 1,000 سے زیادہ نکلے. یعنی ایک شہر میں بغداد میں 1,000 سے زیادہ ڈاکٹر تھے جو اتھینٹک تھے, جو ان اتھینٹک تھے ان کا تو ایگزام لیا ہی نہیں گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگے کہ جب مسلمانوں نے ترقی کی تو وہ میڈیسن میں آگے, ہر چیز میں آگے, کوئی چیز میں وہ پیچھے نہیں رہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج نہ ہم کو کتابوں کا شوق ہے, نہ پڑھائی کا اتنا شوق ہے, اور نہ ہی ہم وہ والا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہ اگر ایک طرف ہم علم حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں, آج ہم پر اتنی چیزیں لاد دی گئی ہیں. اگر ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں, اب جو فرسٹ سے شروع ہوتا ہے یا ایل کے جی یو کے جی سے, تو یقین جانے کہ وہ انجینئرنگ اور ماسٹر کرنے تک اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. ملتا ہے ٹائم, ہم سب یہاں پر اسی سے ریلیٹڈ بیٹھے ہیں, سارے جانتے ہیں کہ مطلب انڈین ایمبیسی جو بھی اسکول کا حال ہم سب جانتے ہیں. تو اتنا زیادہ لاد دیا گیا ہے, اگر اسکول میں یہ سلیبس داخل کر دیا جائے کہ بچوں کو اسلامی تعلیمات, اسلامی ہسٹری, یہ ساری چیزیں معلوم ہو, تو آپ یقین جانیں کہ 10th کلاس تک ہمارے بچے بہت کچھ جان کر نکل جائیں. لیکن آج نہیں ہے یہ ساری چیزیں. تو اب کیا چیز ہو کہ کیسے ہم کریں, یعنی اس کا جو ہے علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک ماں کو ہی کوشش کرنی پڑے گی یا والدین کو کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے بچوں کو شروعات ایسی کریں کہ سیرت سے, اس کے بعد صحابہ کرام سے, اور اسلامک ہسٹری خاص طور سے بچوں کو بتائیں, جو ہم مسلمانوں کی گولڈن ہسٹری ہے. آپ یقین جانیں کہ اگر ہم اسلامی جو ہسٹری پڑھتے ہیں تو خود ہمارا دل اندر سے ہوتا ہے کہ کاش ہم اس ہسٹری میں ہوتے, یا ہمارے بچے بھی ویسے ہوتے, یا ہم بھی ویسے ہوتے. تو ہم کوشش کریں کہ مسلمان بچوں کو اسلامی ہسٹری پڑھائیں اور ان کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتائیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیسے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا کہیں نہ کہیں سے. آج آپ خود بتائیے کہ آج ہمارا اور اپنے بچوں کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے, کہاں گزرتا ہے ہمارا وقت؟ ٹی وی. یعنی ٹی وی نے بچوں سے مطالعے کا شوق ختم, بچوں سے کیا بلکہ بڑوں سے بھی مطالعے کا شوق ختم کر دیا ہے. اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ایک کوئی کتاب لے لیں اور اس کتاب کو بھلے روزانہ ایک پیج ہی صحیح لیکن آپ مطالعے کی عادت ڈالیں اور کوئی نئی بک لاتے جائیں اور نئی بک میں سے خاص طور سے کیونکہ آپ دیکھیں دنیاوی معلومات تو ہم کو ہر جگہ مل جائے گی لیکن آپ خاص طور سے وہ والی باتیں جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر سکتی ہیں تو وہ کتاب آپ خریدیں اور روزانہ ایک صفحہ ضرور پڑھیں روزانہ بغیر بھولے بغیر پڑھے آپ سوئیں نا تو اس طرح سے آپ کو مطالعے کی عادت پڑ جائے گی پھر جو آپ نے پڑھا ہو اپنے بچوں سے شیئر کریں پھر اسی طرح سے کبھی ایسا کریں کہ کوئز رکھ لیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا خاندان والوں کے ساتھ مل کر کے کوئی ان کو ایک ٹاپک دے دیا جائے کہ چانچ فلاں صحابی کی سیرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بچے جو اللہ کے رسول کے گرد تھے یعنی جو اللہ کے رسول کے دور میں جنہوں نے بچپن میں اسلام لایا تھا یا جو بچے تھے اس وقت تو سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے عالم وہی بچے بنے کیونکہ اللہ کے رسول ان کو اس طرح سے علم کا شوق دلاتے تھے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان دو تو جب وہ اذان دے رہے تھے تو اس وقت وہاں کے مکہ کے کچھ بچے تھے لڑکے شرارتی لڑکے وہ شور کرنے لگے تاکہ اذان کی آواز سنے نہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو محبت سے اپنے قریب بلایا جب وہ بچے قریب آ گئے تو آپ نے کہا کہ جو یہ بول رہے ہیں یعنی جو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں تم وہی الفاظ دہراؤ تو وہ بچے الفاظ دہراتے گئے اس کے بعد آپ نے جب وہ پانچویں بچے تھے آپ نے سب کو دہرانے لگایا جو اچھا پڑھتا اس کو ایک طرف کر لیتے اور جو تھوڑا سا غلط پڑھتا اس کو ایک طرف کر دیتے اس طرح سے آپ نے چھانٹ کر صرف دو بچے رہ گئے اور پھر وہ دونوں کو پڑھنے لگایا دونوں میں سے کسی ایک نے پڑھا تو اس سے آپ نے فرمایا کہ اچھا کل سے تم یہاں اذان دینا آپ دیکھیں کہ اس سے پھر آپ بچوں میں شوق جو جس نے سنجیدگی سے لیا جس نے اچھے سے پڑھا کعبۃ اللہ میں اس کو اذان دینے کی اجازت مل گئی تو اسلام ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا کہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں اگر جو جس کو اچھا کوئی چیز آتی ہو اور جس کے اندر قابلیت ہو وہ ضرور آگے بڑھے گا تو ہم بھی اپنے بچوں کو شوق دلائیں بچوں کو بتائیں کہ مؤذن کی کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت بتائی ہے یعنی ہم نے آج اصل میں اپنے معاشرے میں مؤذن کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ اپنے بچے کو اذان دینے کا تو کہیں کہ اچھا میں اذان دوں تو بچوں کے اندر شوق پیدا کرے ان کو بتائیں کہ اذان دینے والے کے لیے کتنا اجر ہے کہ اذان دینے سے کہا جاتا ہے کہ جتنے جتنے لوگ اذان سنیں گے جہاں جہاں تک آواز جائے گی قیامت کے دن اتنے سارے لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اضافہ کرے گا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اذان سن کر نماز پڑھی ان تمام نمازیوں کا اجر وہ مؤذن کو ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور تیسری حدیث میں آتا ہے اذان کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے اونچی رکھے گا تاکہ قیامت کے دن سارے لوگ ان کو دیکھنے کے یہ نمایاں لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے تھے بلاتے تھے تو ان کی گردن کو اونچی رکھ کے لوگوں کو دکھایا جائے گا یعنی ان کو نمایاں کرے گا تو یہ سب چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے تو کیوں نہ ان کے اندر شوق پیدا ہوگا تو یہ بچپن سے ہم یہ بات بتائیں اور بھی یہ تو میں نے صرف ایک مثال آپ لوگوں کو دی ہوں ایسی اور کئی باتیں ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات ان کو مطالعے کا شوق ان کے اندر پیدا کریں ہم خود بھی مطالعہ کریں اور حالت حاضرہ سے بھی ہم واقف ہوں کیونکہ اکثر مسلمان خواتین کا حال کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے ہم کو صرف اس بات سے فکر ہے کہ آج دوپہر میں کیا پکے گا رات میں کیا پکے گا کل صبح کیا پکے گا یعنی کھانے سے لے کر کہاں ختم ہوتا ہے کھانے پر تو ٹھیک ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے بلکہ مقصد کیا ہو کہ ہم ایسا فائدہ مند علم حاصل کریں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء اٹھتے جا رہے ہیں یعنی ختم ہو رہے ہیں اور تمہارے جاہل لوگ علم حاصل نہیں کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو لہٰذا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کم از کم بیسک نالج تو ہمیں معلوم ہو اسلام کی پھر اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اتنا زیادہ علم کو عام کیا کہ ان کے یہاں پر فوج میں اور فوج میں جو لوگ ہوتے تھے ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جس کو زیادہ قرآن حفظ ہوگا جس کو زیادہ فقہ کی معلومات ہوگی اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی اسی طرح سے آپ نے جگہ جگہ لوگوں کو بھجوایا تھا کہ گرامر کے بارے میں لوگوں کو بتائیں صرف اور نحو پڑھائیں لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور جب آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ کہیں کوئی فقیہ ہے یعنی جس جو دین کا علم زیادہ جانتا ہے جس کو گہری بصیرت ہو اس کو آپ اپنے پاس بلاتے مسجد ٹرین کرتے اس کو اور پھر اس کو بڑے بڑے شہروں میں ایز اے معلم بنا کر بھیجتے تھے اور آپ نے کچھ صورتیں مخصوص کر دی تھیں کہ یہ صورتیں ہر ایک کو ضروری ہے یاد کرنا اور جو نہیں یاد کرتا تھا ان کو سزائیں بھی دی جاتی تھیں ایک کسی کے بارے میں آتا ہے جو بعد میں بڑے ہو کر بہت بڑے تابعی بنے وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بچپن میں کوئی شرارت کرتے کرتے پکڑا گیا میں نے شرارت میں کوئی برا کام کر لیا تھا تو جب میں قیدی بنا کر مدینہ مجھے لایا گیا تو مجھے وہاں کے مدرسے میں جوائن کرا دیا گیا اور مجھ سے وہاں پر کہا جاتا تھا کہ میم لکھو اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے میم لکھنا نہیں آتا تھا تو وہاں پر استاد کہتے تھے کہ میم لکھو جیسے گائے کی آنکھ گول ہوتی ہے ویسے یہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی وہ طریقے تھے کہ مثالوں سے سمجھایا جاتا تھا کہ ایسے نہیں ایسے پڑھو ایسے نہیں ایسے لکھو تو آج آپ دیکھیں کہ وہی ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیسے ہم بتاتے ہیں بورڈ پر بچوں کو کہ ایسے نہیں ایسے لکھو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عربی کی بیسک نالج کتنی ضروری ہے. جیسے ابھی اگر جو ہماری کلاس میں لوگ آ رہے ہیں تو ان سے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ گرامر یا چھوٹی بہت نالج, تھوڑی بہت نالج ضروری ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ. تو وہاں پر جو ہے رسولہ کو کسی نے رسولہ پڑھ لیا. تو جب یہ تلاوت کسی نے سنی, ایک اعرابی تھا, ایک بدو تھا, اس نے جب یہ تلاوت سنی تو اس کا مطلب ہوتا ہے, ذرا سا آپ دیکھیں کہ صرف زبر اور زیر کی اور پیش کی جو ہے چینجز کرنے سے کتنے معنی غلط ہو گئے, کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بری ہے یا اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے, نعوذ باللہ. جبکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکوں سے. تو جب اس نے, جب قاری نے اس کو تلاوت کی پیش کی بجائے زیر, تو اس کے معنی بالکل چینج ہو گئے. تو جب اس نے بھی دل میں سوچا کہ میں بھی بری ہوں اللہ اور اللہ کے رسول سے, جب اس نے کسی سے کہا تو اس کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا. تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا اور کہنے لگے کہ نہیں, تم قرآن کی تعلیم خود حاصل کرو اور تم اس کو سیکھو. اور اس قاری کو بھی بلایا اور قاری سے کہا کہ قرآن کو صحیح گرامر کے ساتھ, صرف نحو کے ساتھ پڑھو, یعنی اس کے اعراب میں تم ذرا سی بھی غلطی نہ کرو, کیونکہ اعراب کو چینج کرنے سے کیا ہو جائے گا, فاعل مفعول اور مفعول فاعل بن جائے گا, یعنی کرنے والا جو ہے کچھ اور بن جائے گا اور جس نے نہیں کیا وہ کرنے والا بن جائے گا. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم کو صرف اور نحو بھی تھوڑا بہت آئے. آپ دیکھیں کہ انگلش سیکھنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں نا, نہیں آتی ہے, فرینچ سیکھتے ہیں, انگلش سیکھتے ہیں, تو کیا ہم عربی نہیں سیکھ سکتے؟ تو لہٰذا علم ہمیں حاصل کرنا ہے. اور یہ کسی کا بہت ہی مشہور قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے, کہ علم حاصل کرو لحد سے مہد تک, مہد سے لحد تک, یعنی پنگھوڑے سے لے کر قبر تک, یعنی آخر تک, بڑھاپے تک آپ جو ہے علم حاصل کرنا ہے. ایک بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی, یعنی موت کی سختی ان کے اوپر طاری ہو گئی جب ان کی عمر بہت ہو چکی تھی. تو انہوں نے آخر وقت میں کہا کہ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کوئی ایک مسئلہ پوچھا جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے کہا, وراثت کے تعلق سے کوئی مسئلہ تھا, تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ اتنی بے ہوشی کی حالت میں ابھی جان کر کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے, نہیں, مجھے آخر وقت تک یہ علم حاصل کرنا ہے, کیونکہ میرا کوئی زندگی کا لمحہ ایسا بیکار نہ چلا جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کرنے جو کوئی ایسا علم ہو اور مجھے نہ آتا ہو. اور انسان کو ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. تو انہیں آخر وقت میں بھی وہ کیا کر رہے تھے, علم حاصل کر رہے تھے. ایک بہت ہی 70 سال کے بوڑھے شخص, مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے ان کا, تو وہ کسی سے کوئی بات مسئلہ پوچھنے گئے, وہاں ان کو کوئی کتاب ملی, تو وہ راستے سے چل کر آ رہے تھے. تو انہوں نے یہی سوچا کہ مطلب پتہ نہیں گھر پہنچنے تک کہ زندہ رہوں نہ رہوں, تو وہ راستے سے ہی پڑھتے چلے آ رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ جب راستے سے پڑھتے چلے آ رہے تھے تو ان کو راستے میں کسی کی ٹکر لگ گئی, یعنی کچھ گھوڑے کی یا کچھ جانور کی, اور وہ وہیں گرے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو اتنے بوڑھے لوگ تھے وہ پھر بھی علم حاصل کرنے میں اتنا آگے رہتے تھے, اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت بیکار کاموں میں لگاتے ہیں. تو اپنی زندگی سے لغویات کو نکال دیجئے, اچھے کاموں میں اپنی زندگی کو لگائیے, اور خاص طور سے اسلام کی تاریخ کا, صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری دنیا بھی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم کو ہمیشہ علم حاصل کرنے والا بنائے, اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے والا بھی بنائے, اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.